visit tazkeer.org.
Bismillahirrahmanirrahim.
يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، مال غنیمت موجود ہے، بہت سارا ساز و سامان سامنے آیا ہے اور اس پہ لوگوں کے دلوں میں کچھ ایک خاص کیفیت بھی ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو کفار کو پیچھے تک دوڑ کر انہیں بھگایا ہے، تو ہم اگر مال غنیمت جمع نہیں کر سکے تو حصہ تو ہمارا بھی ہے. کوئی کہہ رہا ہے ہم نبی، کوئی کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ہم نے حصار بنایا ہوا تھا، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ تو ہم نے جمع کیا ہے. یہ ساری کیفیات سے دوچار تھے، لیکن یہ کون لوگ تھے؟ اللہ سے جڑے، اللہ سے محبت کرتے تھے. یہ ساری دنیا کی یہ چیزیں یہ اللہ سے بڑھ کے نہیں تھی ان کے لیے، اور یہ کیفیت وہ تھی جو ظاہر اللہ سے بڑھ کر کون جانتا تھا. اسی لیے یہ مسئلہ چھڑا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یسألونک عن الأنفال قل الأنفال للہ والرسول فاتقوا اللہ وأصلحوا ذات بینکم. تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، جو خود نفل کی جمع ہے، اضافی چیز جو تمہیں میسر آ گئی ہے. کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، پس تم اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو. کیا کیفیت ہوئی ہوگی بندے مومن کی؟ اللہ تعالیٰ نے بھی کیا جملہ، اللہ اور اس کا رسول کا ہے، ختم ہو گئی، سب پیچھے ہٹ گئے، ہاتھ اٹھا دیے، اللہ اور اس کا رسول بیچ میں ہے، بس ختم. یہ اس جان کے لوگ تھے کہ جن کے آگے کوئی چیز جب اللہ آ جاتا تھا تو پھر ختم ہو جاتی تھی. جو صحابہ کا تذکرہ حدیث میں آتا ہے کہ ویسے ہنسی ملاغ بھی کرتے تھے، آپس میں پھلوں کے چھلکے بھی ایک دوسرے پر پھینک لیتے تھے، لیکن جب کبھی حق کا معاملہ آ جاتا تھا تو ان کی آنکھیں ایسے چھڑ جاتی تھیں جیسے پہچانتے ہی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اسی طرف سے متوجہ کیا. کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں. بس مومنین کی کیفیت اللہ اور اس کا رسول، وہ تو اس کے لیے تو سب کچھ ہے، اس کے لیے تو ہر چیز قربان. اس لیے وہ اچانک بس یہ کہنے سے اور گویا بات کہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، پس تم اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. اور تم تو وہی مومن ہو کہ سچے اہل ایمان تو وہ ہیں. انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, کہ سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل اللہ کا ذکر سن کے لرز جاتے ہیں, خاص کیفیت سے دوچار ہوتے ہیں, یعنی اس خاص کیفیت میں گویا ڈوب جاتے ہیں. اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. کیا ہوتا ہے یہ بندے میں, پتہ نہیں کہاں پایا جاتا ہے, اس کو تو تلاش کرنا پڑے گا. اس لیے کہ وہ تو جب اس پہ یہ آیات نازل ہوئیں تو صحابہ تو سب بھول گئے, دل ان کے ڈولنے لگے, لرزنے لگے, کھو گئے وہ اپنے رب کی یاد میں. آیات سامنے آئی تو ایمان اور بڑھ گیا اور وہ اپنے رب پر مزید اعتماد کرنے لگے. یہ ہے بندہ مومن کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوب, قلب کی دلوں کی ان کی ایک خاص کیفیت ہو جاتی ہے, اس کی طرف سے پیغام آیا جس سے وہ محبت کرتے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, اور آگے سورہ توبہ میں جو ہے کہ وہ تو دنیا میں رشتہ دار, ماں باپ, سب چیز سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے کرتے ہیں. انہی کا تذکرہ ہو, وہ خود کہہ رہا ہو, اس کی آیات تلاوت ہو رہی ہو, بس پھر تو کیفیت بدل جاتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ جو انفال اور مال غنیمت کا مسئلہ چھڑا ہوا تھا اس کو تو ایک جملہ کہہ کر اور ایک طرف کر دیا, اور پھر اپنے آپ سے جوڑا کہ وہ میرے بندوں, مجھ سے میری رضا چاہتے ہو, میری خوشنودی چاہتے ہو, میرے لیے تم اعلان کرتے ہو, ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, سب کچھ میرا, یہ بیچ میں کہاں کوئی چیز آ گئی, یہ میرے اور تمہارے درمیان یہ بیچ میں رکاوٹیں کہاں سے آئی جا رہی ہیں, میرا اور تمہارا تعلق تو ایسا ہے, اس طرح سے تم مجھ سے جڑے ہوئے ہو اور میں بھی اسی طرح تم سے جڑا ہوا ہوں, اس طرح تم میری یاد میں کھو جاتے ہو. اور واقعہ یہ ہے کہ یہ وہ خاص کیفیت ہے کہ جب یہ پرانی آیات نازل ہوئی ہوں گی اور صحابہ جس طرح اللہ اور اس کے رسول سے تم سے محبت کرتے تھے اور جڑے رہتے تھے اور صرف زمانی اعلان نہیں کرتے تھے, اسی جنگ میں کسی نے, وہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح, انہوں نے غالباً اپنے بیٹے کو قتل کر دیا, تو اس طرح کسی کے سامنے اس کا چچا تھا, کسی کے سامنے اس کا بھتیجا تھا, اور سب نے ایک دوسرے پر وار کیے تھے اور لوگوں نے ایک دوسرے کو مارا تھا. والذین آمنوا اشد حبا للہ, اس کا ثبوت دیا تھا. تو یہ کیفیت, اس لیے جب اسی کی آیات نازل ہوئی جس کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑا, گھر چھوڑا تھا, زمین چھوڑی تھی, مکہ مکرمہ چھوڑا تھا, اور اب خونی رشتوں کو قربان کیا تھا, ان کے آگے مال و دولت بیچ میں آ جائے, ان کے اور اللہ کے راستے میں یہ دنیا آ جائے, اس لیے اللہ تعالیٰ گویا چیزوں کو تازہ کر رہا ہے, یہ دنیا ہلکی کرا دی, یہ دنیا بھلا بیٹھ. اسی لیے اس دنیا کی مذمت بار بار کی گئی ہے, چھوڑنے کو نہیں کہا گیا دنیا کو, لیکن یہ ایک حد سے اوپر نہیں اٹھنا چاہیے, یہ ایک حد سے آگے نہیں آنا چاہیے. بندہ مومن کی تو مثال بتائی گئی ہے اس طرح کی کہ جس طرح کشتی, جس طرح پانی کے اندر کشتی, کشتی تیرتی کہاں ہے, پانی, خشکی پر اس کا کوئی کام نہیں, لیکن کشتی ڈوبتی کہاں ہے, ڈوبتی بھی پانی میں. اسی دنیا میں بندہ مومن کو رہنا ہے, لیکن اگر کشتی کی طرح بندہ مومن کے اندر دنیا آ گئی, جس طرح کشتی میں پانی آ جائے تو ڈوبو کو چھوڑتا ہے, تو وہ دنیا اگر آ گئی تو ڈوبو کو چھوڑے گی. اس لیے بندہ مومن, اس کو دنیا چھوڑنے کو کبھی نہیں کہا گیا, بلکہ دنیا کو مفخر کرنے کو کہا گیا, قدموں میں لے آؤ دنیا, یہ کہا گیا. تو اس لیے اللہ اپنے اور بندوں مومنین کے درمیان یہ مال غنیمت کہاں سے آ گیا, اس لیے اس کو تو ایک جملے میں کہا, تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں, کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کے ہیں. اور یقینی بات ہے کہ صحابہ ایک دم سے ہاتھ اٹھا دیے ہوں گے, اللہ اور اس کے رسول کے ہیں, بس ٹھیک ہے, بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں, جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں, ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں. اور پھر مجھے وہ امام شافعی کی والدہ اس وقت سامنے ہیں, اللہ پہ توکل کا کیا مظاہرہ تھا ان کا. امام شافعی کہتے ہیں کہ میں حدیث کا علم حاصل کرنے گیا, میری ماں نے گھر کی ساری جمع پونجی چادریں بیچ باچ کر مجھے رقم دی, چلا گیا. خاص عرصے تک بڑے بڑے علماء محدثین کی میں نے تعلیم حاصل کی, سے علم حدیث سیکھا, اور پھر خاص عرصے بعد واپسی ہونے لگی. مدینے میں شور مچا ہوا تھا کہ امام شافعی آ رہے ہیں حدیث کا علم سیکھ کے, لوگ استقبال کے لیے مدینے سے باہر آ گئے. امام شافعی آئے, بہت سارا ساز و سامان ہاتھ میں تھا اور اونٹ اور گھوڑے, لوگ خوش ہو کر گلے مل رہے تھے. پوچھا انہوں نے کہ میری ماں کہاں, ان کو کہا گیا کہ وہ تمہاری ماں, بس وہ تو آج خوردہ ہے, وہ پیچھے کھڑی ہوئی آنسو بہا رہی ہے, پتہ نہیں آج اس کو کیا ہو گیا ہے. ہم سارے لوگ خوش ہو رہے ہیں اور وہ وہاں رنجیدہ ہے, رو رہی ہے. فوراً اپنی ماں کے پاس گئے اور پوچھا, ماں کیا ہو گیا؟ میں اب تو یہ علم حاصل کر کے آ گیا ہوں. ماں نے کہا, ہاں تم آ تو گئے ہو لیکن میں نے تو تمہیں علم حاصل کرنے بھیجا تھا, کہ تم کیا گھوڑے اور اونٹ اتنا ساز و سامان یہ کہاں سے آ گیا تمہارے پاس؟ میں نے تو تمہیں کسی کاروبار کے لیے نہیں بھیجا تھا, علم کے لیے بھیجا تھا. کہنے لگے کہ وہ ماں, وہ تحفے مختلف لوگوں نے دے دیے, فلاں بزرگ نے یہ دے دیا, فلاں نے یہ اور فلاں, اور یہ اتنا ہو گیا ہے تو کیا کروں؟ کہا تقسیم کرو اسے. وہیں کھڑے کھڑے انہوں نے سارا سب کچھ غریبوں میں تقسیم کرانا شروع کیا, سب کچھ تقسیم ہو گیا. اور 20 درہم امام شافعی کے پاس رہ گئے. پھر اپنی ماں کو لے کر وہ خچر پہ بیٹھے اور چلنے لگے, تو خچر کو کنٹرول کرنے والا درہ کوڑا وہ گر گیا, کسی نے اٹھا کر دیا, تو امام شافعی نے اس کو 10 درہم دیے. ماں نے پوچھا کیا دیا اس کو؟ کہا 10 درہم. کہا بس صرف اتنے؟ کہنے لگے کہ 10 درہم میرے پاس اور تھے, وہ میں نے بچا لیے ہیں کہ کام آئیں گے. ماں نے کہا, اچھا یہ حدیث پڑھ کر آئے ہو کہ 10 درہم پر اتنا بھروسہ, اور وہ جو اللہ ہے اس پہ کوئی توکل نہیں, یہ ان کی شان. اس لیے حالانکہ ویسے تو حدیث میں اونٹ باندھ کر توکل کرنے کو کہا گیا ہے, لیکن ان کی ماں عجیب و غریب تھی. اور امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے کتنے بڑے بڑے علماء سے حدیث اور قرآن سیکھا, لیکن جو کچھ میں نے اپنی ماں سے سیکھا ہے وہ میں کسی سے نہیں سیکھ سکا. تو وہ بھی گویا ان میں تھی کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں, ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں, قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے. اس مال غنیمت کے معاملے میں بھی ویسی ہی صورت پیش آ رہی ہے جیسے اس وقت پیش آئی تھی, جبکہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا, اور مومنوں میں سے ایک گروہ کا کو یہ ناگوار تھا, وہ اس حق کے معاملے میں تجھ سے جھگڑ رہے تھے, ذرا حالے کہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا. ان کا حال یہ تھا کہ وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف آنکھیں جا رہے ہیں, یعنی ایک طرف قافلہ تھا, بعضوں کا خیال تھا اس قافلے کی طرف چلے, لیکن فیصلہ یہ ہوا کہ نہیں, قافلے کی طرف نہیں, اس لشکر کی طرف جانا ہے جو کہ مکے سے آ رہا ہے. اس میں اسی کیفیت کا تذکرہ ہے, اور گویا اس میں یہاں بھی پتہ چل رہا ہے کہ قافلے کا مسئلہ ختم ہو گیا تھا. یہ تو اب اس لشکری کا تذکرہ تھا, لیکن آپشن ایک موجود تھا, لیکن اس آپشن کو چھوڑ دیا گیا تھا. یاد کرو وہ وقت جب کہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہ میں سے ایک تمہیں مل جائے گا, تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے, مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر کے دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے, تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہے. خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار, اور وہ موقع اور وہ موقع جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں، یعنی بدر 16 اور 17 کی درمیان، یعنی شب اسی رمضان میں، یعنی رمضان کے ماہ مبارک میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سی تو جمع پونجی لے آئے تھے، اب اللہ کے آگے پڑے ہوئے اور زار و قطار آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے کہ میرے رب اگر یہ لوگ آج اگر مٹ گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، یہ ہیں اصحاب بدر، وہ کام انہوں نے کیا ہے کہ جن کے لیے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے کہ اے میرے رب اگر آج یہ وقت مٹ گئے اور شکست کھا گئے تو دنیا میں قیامت تک تیرا نام لینے والا باقی نہ رہے گا، اور رو رو کر اللہ سے استعانت اور مدد طلب کر رہے تھے، تگنا لشکر سامنے کھڑا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کو جو اوپر چادر موجود تھی وہ گری پڑتی تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق وہ اٹھا اٹھا کر ڈالتے تھے، اور بالآخر کہنے لگے اے اللہ کے رسول اللہ نے آپ کی سن لی ہے، یعنی جو کیفیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ساری کوشش اور جو آئدو لہم مستطا تم من قوت، جو قوت جمع کر سکتے تھے کر لی، اب اللہ سے رجوع کر رہے ہیں، اس سے استعانت طلب کر رہے ہیں، اسی کے آگے فریاد کر رہے ہیں، اور وہ موقع یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں، یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے۔
اذ یغشیکم النعاس امنة منه وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذابا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين
اور وہ وقت جب کہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا، تگنا لشکر سامنے کھڑا ہے اور لوگوں کے جھوم رہے تھے، ہچکولے نیند کے آ رہے تھے، ایسا اطمینان، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسا رہا تھا، تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کرے اور تمہاری ہمت بڑھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے. یعنی یہ مسلمان اوپر کی طرف تھے, کفار نیچے کی طرف تھے. بارش ہوئی تو وہاں زمین جم گئی اور ان کے قدم جم گئے, اور جدھر کفار مشرکین مکہ تھے وہاں کیچڑ بن گئے. اور وہ وقت جبکہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, تو میں ایمان کو ثابت قدم رکھوں, میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں, پس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ. یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا, اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخت ہے. یہ ہے تم لوگ سزا, اب اس کا مزہ چکھو. اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. اے لوگو یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو, اور اس سورہ میں بار بار یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دوچار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹ نہ پھیرو. یا ایھا الذین آمنوا, یعنی یہ اس خطاب سے اور ان اس القاب سے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اور یہ بڑی محبت کا ہے, بہت ہی اس میں اپنائیت ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دوچار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹ نہ پھیرو. جس نے ایسے موقع پر پیٹ پھیری الا یہ ایک جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے, تو وہ اللہ کے غضب میں گھر جائے گا, اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت بری جائے باز گشت ہے. یہ جنگ سے ایسے موقع پہ پیٹ پھیرنا گناہ کبیرہ میں شامل ہے. پھر فرمایا, پس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا, اور اے نبی تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا. ہاتھ ہے اللہ کا, بندے مومن کہا, غالب و کار آفری کار کشا کار تھا. لیکن یہ بندہ مومن اس کو بھول جاتا ہے, اپنی نگاہ اپنی سمجھتا ہے, ہاتھ بھی اپنا سمجھتا ہے, قوت بھی سمجھتا ہے, اپنے بل بوتے پہ چاہتا ہے کر لوں گا. تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا, اور اے نبی تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا. اور مومنوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعمال کیے, تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے. یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے. یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے, اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے. ان کافروں سے کہہ دو, اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا. یعنی کفار مکہ جب مکہ سے نکل رہے تھے, خانہ کعبہ پہنچ کر دعائیں کی. ابو جہل کے بارے میں آتا ہے, خانہ کعبہ کے پردے سے لپٹ کر دعا کی کہ اللہ یہ لوگ بھی کہتے ہیں حق پر ہیں اور ہم بھی یہ کہتے ہیں, اب تو فیصلہ کر دے کہ کون حق پر ہے, تو کس کے ساتھ ہے. اسی طرف یہ اشارہ ہے کہ ان کافروں سے کہہ دو, اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا, اب بعد آ جاؤ, تمہارے ہی لیے بہتر ہے, ورنہ پھر پلٹ کر اسی حماقت کا اعادہ کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے, اور تمہاری جمعیت کا وہ کتنی ہی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی. اللہ مومنوں کے ساتھ ہے.
یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم.
اے لوگو، یا ایھا الذین آمنو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو، یعنی تم ہی اگر سرتابی کرو گے تو اور کون اطاعت کرے گا. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے، جنہوں نے کہا ہم نے سنا اور نہیں سنتے، ظاہر سننے کا مطلب ہے عمل. تو یہ وہ کمزور ایمان یا ظاہر ہے، یہاں قرآن میں کہیں پر بھی منافقوں کو کہہ کر پکارا نہیں گیا ہے کہ یا ایھا المنافقون، بلکہ یا ایھا الذین آمنو میں بعض اوقات انڈائریکٹ رخ ان کمزور ایمان لوگوں اور منافقوں کی طرف بھی ہوتا ہے. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائے جنہوں نے کہا ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے، یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے. اے لوگوں، جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والا ہے. زندگی کا راستہ چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو، حیات چاہتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو. اور وہ پکار کیا ہے؟ جد و جہد اور جہاد کا راستہ. یہاں ظاہر جہاد کے پس منظر میں، اس لیے یہاں پہلی ترجیح تو وہ جہاد جس کو جب مسلمانوں نے چھوڑا، تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر. جد و جہد کی زندگی اس کو چھوڑ کر جب طاؤس و رباب میں پڑ گئے، ختم ہو گئے. زندگی کیسے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ اس کا فارمولہ بتا رہا ہے کہ آج وہ جو کہنے والا کہہ کر گیا بجھے اس عشق کی آگ اندھے رہے، مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے، اس میں زندگی کیسے پڑے گی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون. اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. یعنی تم تو یہ بات جانتے ہو کہ کس طرح سے میں تمہارے قریب ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَاعَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ میں تو بالکل قریب، کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو میں تو جانتا ہوں، تم خود بھی جانتے ہو اور میں جانتا ہوں کہ اس دعوت پر، اس جدوجہد کے راستے پر کیوں نہیں چل رہے. اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو، یعنی بے گناہ بھی اس کی لپیٹ میں آئیں گے، عام آدمی بھی اس کی لپیٹ میں آئے گا. اس طرح فتنے پھیلیں گے کوئی محفوظ نہیں رہے گا. جرم کیا ہے؟ اللہ کی دعوت اور دعوت جہاد کو چھوڑ دے. لگتا ہے آج ہی کے لیے یہ. اس وقت کے لوگ تو بڑے زندہ تھے، یہ تو مردہ تو مسلمان آج ہیں. یہ تو اصل میں آج کے لوگوں کو پیغام دے رہا ہے کہ زندگی چاہتے ہو تو یہ ہے فارمولا. کوئی زندگی، کسی کے پکار پر لبیک کہو، کسی کے پیچھے چلو، کسی کی شاگردی اختیار کرو، کسی کے کہے پر کچھ نہیں ملنا، ذلت ملنی. اللہ اور اس کے رسول کے پکار پر لبیک کہو، زندگی مل جائے گی. اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت پکڑ کرنے والا ہے، تمہاری پکڑ ضرور کرے گا، اس لیے کہ تمہیں منتخب کیا ہے، تم سے عہد و پیمان لیا ہے، تم بے وفائی کرو تمہاری پکڑ ضرور ہو. یاد کرو وقت جب کہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو. یعنی ابھی مکے میں تم تھے اور اس سے پہلے کیا کیفیت گزری تھی؟ نمازیں چھپ کے پڑھتے تھے، گھاٹیوں میں جا کے ملاقاتیں کرتے تھے، ایمان کا اظہار نہیں کر سکتے تھے، چھپ دب کے رہتے تھے، دبے ہوئے تھے، لیکن یاد کرو وقت جب کہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ یہاں شکر گزاری کا مطلب ہے اس دعوت کو قبول کرو، عمل کرو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کافر تو نہیں کرے گا، غیر مسلم تو نہیں کرے گا، یہ تو مسلمان ہی کریں گے، انہی کے پاس تو امانتیں ہیں، ساری چیزیں اللہ نے ان کے سپرد کر دی ہیں، اپنا قرآن بھی اب وہ سنبھالے ہوئے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی اب وہ سنبھالے ہوئے، یعنی یہ دین بھی ان کے پاس ہے، وہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پاس ہے، کیا کر رہے ہیں یہ اس کے پاس؟
یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً من السماء أو ائتنا بعذاب أليم۔ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون۔ ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اور اپنی امانتوں میں غدداری کے مرتکب نہ ہو جو تمہارے سپرد کی گئی ہیں، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہے، اور اللہ کے پاس اجر عظیم دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ جان اور مال بہت پسند ہے، اس کو فتنہ سمجھو، یہ کہیں حق کے راستے سے ہٹا نہ دے، کہیں حق کے راستے سے ٹیڑھ پہ نہ لے جائے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی بہم پہنچا دے گا، ایسا پیمانہ تمہارے اندر رکھ دے گا کہ جس میں تم خود ہی کھٹک جاؤ گے کیا صحیح کیا غلط، اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کرے گا اور تمہارے قصور معاف کرے گا، اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھے قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں. وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا. واللہ خیر الماکرین, سب سے بہتر چال اللہ چلتا ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی تیاریاں کر رہے تھے اور اس وقت منکرین حق تدبیریں سوچ رہے تھے, اور بالآخر انہوں نے تدبیر یہ سوچی, سارے قبیلوں کے ایک ایک نوجوان کو لے لیا اور یہ طے کیا کہ بس رات کی تاریکی میں یک بیک حملہ کریں گے تاکہ کسی ایک پہ خون بہا نہ آئے, اور اپنے طور پہ بڑی پکی تدبیر کی. انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھیراؤ میں سے اسی رات نکلے, وہ ساری تدبیریں ان کی الٹی پڑی رہ گئی. واللہ خیر الماکرین, اللہ تعالیٰ کیسی چال چلتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جو اس نے اس گھیرے میں سے نکال کر اٹھایا, وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ خیر الماکرین, کہ ہم کیسی بہتر چال ہے جو ہم چلتے ہیں. سب لوگ منہ دیکھتے رہ گئے, اور جو اصل عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر سولی پہ لٹکانا چاہتے تھے وہ اٹھا لیے گئے. اور بعض روایات میں آتا ہے اس کمرے اور جہاں آپ تھے دیوار شق ہوئی اور فرشتے چار اٹھا کر آپ کو لے گئے, وہاں پر بھی استعمال ہوا ہے واللہ خیر الماکرین, اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ واللہ خیر الماکرین. لیکن سب سے وہ بہتر چال چلنے والا آج کے مومن اس طرف رجوع کم کرتے ہیں, اپنی ہی چالوں پر انحصار, اپنے ہی اوپر بھروسہ. وہ اچھی چال چلنے والا آج بھی موجود ہے, آج بھی وہی پکار رہا ہے. جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تھیں تو کہتے تھے کہ ہاں سن لیا ہم نے, ہم چاہیں تو ایسی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں. یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں, اور وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ خدایا اگر یہ واقعی حق ہے تیری طرف سے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے, یہ کوئی دردناک عذاب ہم پر لیا. اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ تو ان کے درمیان موجود تھا, یعنی نبی موجود ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ کچھ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے. لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں, حالانکہ وہ اس مسجد کے جائے متولی نہیں ہیں. اس کے جائے متولی تو صرف اہل تقویٰ ہی ہو سکتے ہیں, مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے؟ بس سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے ہیں. بس اب لوگ اس عذاب کا مزہ چکھو, اپنے اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو. جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا ہے وہ اپنے مال خدا کے راستے سے روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں, اور ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے, مگر آخر کار یہی کوشش ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنے گی. پھر وہ مغلوب ہوں گے, پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لائے جائیں گے تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کرے اور ہر قسم کی بندگی کو ملا کر اکٹھا کرے, پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے. یہی لوگ اصلی دیوالیاں ہیں.
قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف وان یعودوا فقد مضت سنۃ الاولین وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا
ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور
أي نبي صلى الله عليه وسلم إن كافروں سے کہو کہ اگر اب بھی بعد آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا اس سے درگزر کر لیا جائے گا لیکن اگر یہ اس پچھلی روش کا اعادہ کریں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب کو معلوم ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے اور اگر وہ نہ مانے تو جان رکھو فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ تو جان رکھو اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین حامی و مددگار ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر
اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کی مٹ بھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو اللہ ہر چیز پر قادر ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ وہ جو سورہ کے آغاز میں یسلونک عن الانفال تو اب یہاں انفال کی تفصیل اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے مال غنیمت اور اس میں یہ کہ 1/5 حصہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے اور باقی سب کویا مجاہدین میں تقسیم ہوگا اور اس 1/5 حصے کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری ذات کے لیے نہیں ہے یہ بھی تمہارے ہی اجتماعی مصالح کے لیے استعمال ہوں گے اس لیے کوئی سوئی اور کوئی تاغا تک بھی کوئی نہ روکے ورنہ دوزخ میں جانے والا ہوگا تو اس لیے یہ مال غنیمت تم ادا کرو اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کی مٹ بھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی یعنی فتح تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو اللہ ہر چیز پر قادر ہے یاد کرو وقت جب کہ تم وادی کے اس جانب تھے اور دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پر پہلو تہی کرتے لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے تاکہ جسے ہلاک ہونا ہو وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے اور یاد کرو وقت جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا اور اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دے لیکن اللہ ہی نے اس سے تمہیں بچایا یقیناً وہ سینوں کا حال تک جانتا ہے یہ بھی اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ راستے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو استراحت کے دوران خواب میں ان کا لشکر دکھایا گیا اور وہ تھوڑا کر کے دکھایا گیا تو یہ تو اللہ کے کام ہے وہ جس طرح چاہتا ہے واللہ غالب علی امرہ اور جس طرح چاہتا ہے دکھاتا ہے اسی کا تذکرہ ہے کہ وہ اگر زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہمت ہارتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے لیکن اللہ نے اس سے تمہیں بچا لیا یقیناً وہ سینوں کا حال جانتا ہے اور یاد کرو جب کہ مقابلے کے وقت خدا نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا تاکہ جو بات ہونی تھی اسے اللہ ظہور میں لے آئے اور آخرکار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے خدا نے تم لوگوں کی نگاہ میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا یعنی ان اے بندے مومن مومنوں کو تو دکھائے یہ کہ تھوڑے نظر آئے کفار، لیکن کافروں کو بھی تھوڑا ہی دکھایا، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ ان کو بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں، ان کو بھی تھوڑا ہی نظر آئے، تاکہ فیصلے کے بعد انہیں تنبیہ ہو، فیصلے کے بعد وہ سبق حاصل کریں.
یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم واصبروا ان اللہ مع الصابرین ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب.
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی وہ غریب ہدایت دے رہا ہے کہ جو ایمان لائے ہو، اے لوگو جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اس لیے کہ اللہ کی یاد کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے دراصل جنگ لڑ رہے ہو، اس کو ذہن میں رکھو، اس کا ذکر کرو، اس کو قلب میں بھی بساؤ، اس کو زبان سے بھی اس کا ادا کرو. اور کچھ ہی عرصے بعد، فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین ہوئی اور اس وقت مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی، 12,000، اور یہاں تو 313 تھے غزوہ بدر میں، اس وقت مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی. لیکن وہاں پر جو یہ ہدایات اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، مسلمانوں نے دیکھا کہ 12,000 ہیں ہم، اب اس لشکر جرار کا کون مقابلہ کرے گا، لیکن یہ کہ وہ نہ ہوا جو غزوہ بدر میں ہوا تھا، بلکہ وقتی طور پر سارے لشکر کے پاؤں کھڑ گئے. اور آگے سورہ توبہ میں تذکرہ آئے گا کہ صرف 300-400 لوگ تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے تھے. کیا چیز کہ جو اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہا ہے، گویا یہ نظریاتی لوگ ہیں، نظریاتی گروہ ہیں، ان کی پوری اٹھان کچھ اور ہے، ان کی شناختی کچھ اور ہے. اپنی ملت سے کو قیاس اقوام مغرب پر نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم، اس کی اپنی ایک ترکیب ہے، اپنی ایک شناخت ہے، اپنی ایک کیفیت ہے. یہ اس سے اگر ہٹیں گے تو پھر ان کے وہ کچھ ہوگا جو پھر بعد میں غزوہ حنین میں ہو گیا. اس لیے امت مسلمہ کی ترقی کے پیمانے ذرا مختلف ہیں. پھر فرمایا کہ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. کبھی یہ نہیں ہوا ہے کہ غیر مسلموں نے مسلمانوں کو اٹھا کر اڑا کر پھینک دیا ہو، الا یہ کہ آپس میں انہوں نے اختلاف اور اختراع اور جھگڑا اور جتھا بندی پہلے یہ آپس میں لڑے ہیں, بعد میں دوسروں نے انہیں زیر کیا ہے. ساری تاریخ یہ بتاتی ہے, آج بھی کیفیت یہی ہے. تو اس لیے کہ آپس میں جھگڑو نہیں, ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. صبر سے کام لو, یعنی صبر سے کام لینے میں کوئی اقدام ایسا نہ کر بیٹھو. اور یہ آپس کے بھی جھگڑے ہوتے ہیں بے صبری سے ہوتے ہیں, عدم برداشت سے ہوتے ہیں. تو صبر سے کام لو, یقینا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور ان لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے, اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں. یہ اشارہ ہے اس طرف کہ جب کفار مکہ اس طرف روانہ ہوئے اور اپنے مکہ سے نکلے تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ گاتے بجاتے جشن مناتے, خواتین ان کے ساتھ تھیں, گانے بجانے والیاں, شراب بھی تھی اور یہ سب, اور پوری دھوم دھام سے نکلے کبر. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ اہل ایمان, اور کفار کا طریقہ آج بھی یہی ہے کہ آج بھی وہ ان کے لشکروں کی سب سے بڑی ڈیمانڈ اور راشن جو ہے وہ شراب کا اور عورتوں کا ہوتا ہے. آج عراق میں بھی یہی ہو رہا ہے. اس سے پہلے جو پچھلی جنگیں ہوئی ہیں, جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم, ان سب میں یہی ہوتا رہا. یہ بوسنیا چیچنیا میں جو ہوا, تو ان سب کی پوری اٹھانی یہ ہے. ایسے میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو متوجہ کر رہا ہے کہ اور ان لوگوں سے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگ کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے, اور جس کی روش یہ ہے کہ اللہ کی جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں, جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں. اس لیے کہ تو حزب اللہ ہے, اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں, اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے مددگار انصار اللہ ہیں, اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. ان کی بھی اگر وہی کیفیت ہوگی, وہی اگر رویہ اور طریقے اختیار کریں گے تو دونوں میں فرق کیا رہے گا؟ پتہ چلنا چاہیے یہ اللہ کے بندے ہیں اور وہ دوسرے اللہ کے باغی ہیں. یہ عاجز اور اللہ کے آگے سجدہ کرنے والے ہیں اور وہ تکبر کرنے والے ہیں. اس لیے یہ ہدایت دی گئی. اور پھر فرمایا کہ ذرا خیال کرو اس وقت کا جب کہ شیطان نے ان لوگ کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے اور ان سے کہا تھا آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا کہ میرا تمہارا ساتھ نہیں, میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے, مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے.
إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم, إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون.
فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين.
پھر فرمایا گیا کہ جبکہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خط میں مبتلا کر دکر رکھا ہے، حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے. یعنی اس وقت یہ 313 اپنے سے تگنے لشکر سے لڑنے کی طرف جا رہے تھے، تو یہ جو ایک خاص ذہنیت ہوتی ہے اور یہ منافقانہ ذہنیت ہے، یہ تبصرے کہ اچھا یہ دیکھیں کیا ہے اور چپدی چپدی کا شوربہ، کیا مقابلہ ہے ان کا، پاگل ہو گئے ہیں، دیوانے ہیں، اندھے ہیں، نظر نہیں آتا. اور یہ کیفیت آج بھی ہوتی ہے، بہت سارے لوگ اس طرح کے تبصرے آج بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ فلسطینیوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اب یہ کوئی لڑ سکتے ہیں، ویسے بھی لڑ بھڑ کے کیا مسئلہ حل ہوگا، اور جیسے بغیر لڑے 50 سال میں بڑا حل ہو گیا. تو اس لیے یہ والی جو ذہنیت ہے کہ پاگل ہو گئے ہیں، دیوانے ہو گئے ہیں، بس گفت و شنید سے معاملہ طے ہونا چاہیے، بات چیت ہو جائے اس سے کبھی معاملہ طے نہیں ہوتا، طے اس طرح ہوتا ہے. تو اس لیے یہ کفار مکہ چڑھ کر آ گئے تگنا لشکر. اب یہ جو ذہنیت ہے وہ اب یہ تبصرے کر رہی تھی کہ جبکہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خط میں مبتلا کر رکھا ہے، حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے. یعنی اصل مسئلہ اللہ پر بھروسہ ہے. تو ٹھیک ہے وہ تگنا لشکر ہے، لیکن یہ بھروسہ کر کے نکل رہے ہیں تو اللہ عزیز ہے، زبردست ہے، غالب ہے، حکیم ہے. کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جبکہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، وہ ان کے چہروں اور ان کے کولہوں پر ضربے لگاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے لو اب جلنے کی سزا بھگتو، یہ وہ سزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیشگی مہیا کر رکھا تھا، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیشگی مہیا کر رکھا تھا، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگ کے ساتھ پیش آتا رہا، کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا. اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے. یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی. اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، ایک اور جگہ اس طرح فرمایا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خود آپ اپنے، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. تو اس لیے صرف دعاؤں اور صرف تمناؤں سے بات نہیں بنے گی، کوشش کرنا ہوگی، سچی تمنا ہو، تمنا کے ساتھ پھر صحیح ہو اور یہ پورا اظہار ہو کہ یہ بدلنا چاہتے ہیں. تو اس لیے یہ اللہ کی سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدلتی. اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا. یہ سب ظالم لوگ تھے، یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ ان کو سب سے بدتر مخلوق قرار دے رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حق کو انسان چھوڑ دیتا ہے. وہ جو سورہ 3 میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے تو انسان کو بہت ہی بہترین طریقے سے پیدا کیا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین، یہی ہے پھر دن بدترین خلائق بن جاتا ہے. الا الذین آمنوا, سوائے اس کے کہ ایمان لائے. یعنی اس کا مطلب جو حق لے آئے, حق پر ایمان لائے, اس کے علاوہ جو لوگ ہیں قبول نہ کر رہے ہیں وہ کیوں بدترین مخلوق ہیں؟ اس لیے کہ پھر وہ درندگی میں, ظلم میں, ناانصافی میں, بے اصول پن میں کوئی ان کا ضابطہ قانون ہے ہی نہیں, سیکنڈوں میں لاکھوں انسانوں کو مار دیں. وہ درندگی اور وہ بدکاری وہ سب پھر سامنے, تو کوئی درندہ پھر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کوئی بدترین مخلوق ایسی نہیں ہے جو ان کے مقابلے پر آئے اور ان سے موازنہ کیا جا سکتا ہو. پھر یہ انسان ہے حق اگر چھوڑ دے تو پھر سارے جانوروں کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے, اپنے ظلم میں, سفاکی میں, بدکاری میں, بدمعاملگی میں, لوٹ مار میں, ہر پہلو سے سارے. اور یہ دیکھ لیں آپ کہ کوئی درندہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی وجہ سے نسلوں کی نسلیں تباہ ہو جائیں. انسان ایسے کام کر دیتا ہے, حق چھوڑ دے نسلوں کی نسلوں کو برباد کر دیتا ہے, قوموں کی قوموں کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. تو اس لیے یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا, پھر کسی طرح وہ اس سے قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں. خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تم نے معاہدے کیے پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور ذرا خدا کا خوف نہیں کرتے. یہود کی طرف اشارہ ہے اور آج بھی ان کی کیفیت یہی ہے. پس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد دوسرے جو لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باختہ ہو جائیں. توقع ہے کہ بد عہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے. اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو علانیہ اس کے آگے پھینک دو, یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا. یہ ایک بڑا اہم بین الاقوامی اصول ہے جو اسلامی ریاست کا ہونا چاہیے. اور یہ وہ اخلاقیات ہیں, ابھی جو جنگ عظیم ہوئی دوم, اس میں کوئی اخلاقیات نہیں تھی. لوگوں نے, قوموں نے ان قوموں پہ حملے کیے اور ان ممالک پہ حملے کیے جن سے معاہدے تھے, اور اچانک حملے کیے اور خاموشی سے اور کوئی بہانہ بنا دیا. اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. موٹا سا اصول دیا ہے کہ اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو علانیہ اس کے آگے پھینک دو, یعنی توڑنے کا اعلان کرو اور پہلے مطلع کرو اور پہلے اعلان کرو. اور آگے بھی آ رہا ہے یہ جو سورہ توبہ میں کہ مشرکین سے جو معاہدے تھے اعلان کر دیا گیا. یہ نہیں کہ خاموشی سے انتظار کرو اور پھر پہلے پوزیشنیں سنبھال لو, بلکہ ایک موقع پر یہ ہوا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے ایک ملک کے ساتھ اسی طرح اس کی بارڈر پہ فوجیں کھڑی کر دیں اور اس ملک سے اور اس قوم سے معاہدہ تھا, وقت کا انتظار کرنے لگے کہ جیسے ہی بس وہ وقت گزرے حملہ کیا جائے. لیکن ایک صحابی رسول وہ ڈٹ گئے, کہنے لگے یہ غلط ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. پہلے علانیہ قرآن نے کہا ہے کہ علانیہ اس کے آگے پھینک دو, تب ہم حملہ کرنے کے اخلاقی پوزیشن میں ہوں گے. اور بالآخر امیر معاویہ کو اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا پڑا, لشکر پیچھے ہٹانا پڑا. تو اس پہلو سے یہ بین الاقوامی اصول ہے امت مسلمہ کے لیے. صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پر جب صلح حدیبیہ ہوا اس کے توڑنے کا کوئی باقاعدہ اعلان نہیں ہوا, لیکن مشرکین مکہ نے باقاعدہ توڑنے کے اعمال کر دیے. وہ قبیلہ جس کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ تھا, اور ایک قبیلہ تھا کہ جس کا کفار کا ساتھ معاہدہ تھا, معاہدے میں طے تھا کہ ایسے کسی قبیلے پہ حملہ نہیں ہوگا اور ایسے قبیلے پر حملے میں مدد نہیں کی جائے گی کہ جس سے ان دونوں فریقوں میں ایک دوسرے کا معاہدہ ہو. مسلمانوں کا معاہدہ تھا ایک قبیلے سے, اور کفار مکہ کے ایک حلیف قبیلے نے ان پر حملہ کیا اور انہوں نے ان کی پوری مدد کی ڈٹ کے, اور اس کے نتیجے میں اتنے لوگ مارے گئے کہ گنتی کے 30-40 لوگ باقی رہ گئے, اور وہ بچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے بتایا کہ یہ ہوا ہے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی, بس آپ نے فرمایا تیاری, اور اس کے بعد آپ نے لشکر کی تیاری کا حکم دیا اور اس کے بعد فتح مکہ ہوئی. تو اس میں فریق مخالف نے گویا اعلانیہ یا اس طرح کا کام کیا جس کے نتیجے میں معاہدہ ٹوٹ گیا تھا، اس لیے فارملی ادھر سے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. لیکن یہ بالکل اصول اللہ تعالیٰ قرآن میں نص ہے، نص صریح، کہ اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو اعلانیہ اس کے آگے پھینک دو، یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا.
ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين.
منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے، یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے، اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے، اور تم لوگ وَاعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے تیار رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے اعداء کو خوفزدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے. اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدل تمہاری طرف پلٹایا جائے گا، اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا. یہ بھی ایک بہت اہم ہدایت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ جتنی تمہارے بس میں ہو اس کی قوت فراہم کرو، طاقت، اور یہ کہ اشارے کے طور پر، مثال کے طور پر گھوڑوں کا تذکرہ ہوا ہے. ویسے گھوڑا تو وہ چیز ہے کہ آج بھی طاقتور طاقت کی علامت ہے گھوڑا. آج بھی انجنوں کے بارے میں یہ ہے نا کہ اتنے ہارس پاور کا یہ انجن ہے، تو ہارس پاور تو گویا ضرب المثل ہے. اور ویسے تو جنگوں میں آج بھی یہ پہاڑی جنگوں میں بالخصوصاً خچر اور گھوڑوں کے بغیر جنگ نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت تیار رکھو، پوری قوت. یہ نہیں کہ صرف ذکر اللہ کا ہو جائے، صرف توکل ہو جائے، وہ بھی تو ہے، لیکن اونٹ باندھ کر توکل کرنا پڑے گا، پوری تیاری کرنا پڑے گی، جتنے اپنے بس میں ہو وہ کرنا پڑے گا. اور امت مسلمہ نے، اور آگے پھر اس خرچ کا بھی تذکرہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدل تمہیں مل جائے گا، یعنی اس تیاری کے لیے جو کچھ خرچ کرو گے. اور یہ امت مسلمہ جو آج اس ذلت اور مسکنت کا شکار ہے، کیوں ہے؟ اس کے پاس دولت تھی، پیسے تھے، مغرب کے بینک بھرے ہوئے تھے، ساری دنیا میں یہ پیٹرو ڈالر یہ فراہم کرتے تھے، لیکن عیش میں، عیاشی میں اور اس سب میں اڑا کر رکھ دیے. کوئی فوج نہیں جو یہ عرب ممالک میں کچھ عرصے پہلے موجود ہو، یہ تو بعد میں کچھ نہ کچھ ہونا شروع ہوا ہے. ان سب نے ٹھیکے پر اپنی حفاظت کی ذمہ داریاں دوسروں کو دے رکھی تھی. تو اس لیے یہ وہ جرم عظیم ہے جو امت مسلمہ نے کیا ہے. لیکن یہاں پر یہ پہلو سامنے رہے کہ یہ سب اس لیے ہے تاکہ تم ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے اعداء کو خوف زدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے تھے. لیکن آج تو ہم انہی اعداء کے سے جا کے دوائی لیتے ہیں، انہی کے آگے کشکول پھیلاتے ہیں جنہیں خوف زدہ کرنا، اور جو وہ اعداء جن کو تم جانتے بھی نہیں ہو. تو اس پہلو سے اس لیے اور اس وقت امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس چیلنج کو ایک آزاد ذہن، وہی انگیز کر سکتا ہے. وہ غلام ذہن نہیں کر سکتا جو ان دائروں سے ہٹ کر سوچ ہی نہیں سکتا. تو اس لیے یہ جو کیفیت ہے یہ اہل ایمان کو اس وقت اس کی ضرورت ہے, ایک آزاد ذہن کی جو اپنے حالات اور اپنی خودی اور اپنی نظر رکھے. آج تو نظر تک ہماری نہیں رہی, دوسروں کی نظر سے حالات کو دیکھتے ہیں, دوسرے کے تجزیے پڑھ کر سمجھتے ہیں. یہی تجزیہ ہمارا بھی ہے. بندہ مومن کی تو اپنی نگاہ ہے, اپنی بصیرت ہے, اپنی کیفیت ہے. لیکن یہاں ایک بات یہ ضرور میں عرض کر دوں کہ یہ جو ایٹم بم کے حوالے سے, ایٹم بم اگر انسانی دنیا میں اسلامی حکمرانی قائم ہو گئی تو ایٹم بم تو انسان دشمن ہتھیار ہے. ظاہر ہے کہ یہ تو وہ چیز ہے کہ جو استعمال ہوتا ہے اس میں کی بے گناہ اس کی لپیٹ میں آتے ہیں, اس میں کھڑے فصلے اس کی لپیٹ میں آتی ہیں, جو ظاہر اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں ہے. لیکن مجبوری ہے, اس وقت اضطراری کیفیت ہے, اس کے بغیر اس وقت یہ ڈیٹرنٹ ہے ایک طرح سے. اور ڈیٹرنٹ کا مطلب ہی یہ ہے کہ دوسرے اعضا کو خوف زدہ کرنا. اور لوگ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کا ایٹم بم نہ ہوتا تو شاید یہ طبقہ ختم ہو چکا ہوتا, حالانکہ بڑے بگڑے ہوئے ہیں, بڑے خراب ہیں. تو اس لیے یہ جو ڈیٹرنٹ ہے اس کی تیاری اور سما پہلو سوچنے کے لیے جو ذہن چاہیے, جو آزاد ذہن, اور وہ ذہن کے جو اپنی نگاہ رکھتا ہو اور اپنی نگاہوں اور اپنے ذہن سے سوچ سکتا ہو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو, تاکہ ان کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور دوسرے اعضا کو خوف زدہ کر دو, جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے. اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدل تمہاری طرف پلٹایا جائے گا, اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا. گویا یعنی اس سارے کیفیت میں تیاری کے لیے خرچ کرنا ہوگا, یہ خود بخود تو نہیں ہوگا. تو اس راستے میں خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر دشمن صلح و سلامتی کی طرف مائل ہوں تو تم بھی ان کے لیے آمادہ ہو جاؤ, اور اللہ پر بھروسہ کرو, یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. صلح صفائی سے, گفتگو شنیف سے, آثار و قرائن یہ بتا رہے ہوں کہ گفتگو کے ذریعے مسئلہ طے ہوگا, تو یہ مسلمان کوئی لڑنے بھڑنے کے لیے نہیں برپا کیے گئے, یہ تو امن اور آشتی لے کر امت وسط ہیں. سلامتی ایمان کا مطلب ہی ہے امن دینے والا اور امن میں آ جانے والا. تو اس لیے وَآمَنَهُم مِّن خَوْف سورہ قریش میں جو ہے, تو یہ تو سلامتی کا مطلب ہے. تو اس لیے کہ اگر وہ صلح و سلامتی کی طرف مائل ہوں تو تم بھی ان سے اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ, اور اللہ پر بھروسہ کرو, یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے, وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, یہ جو دل آپس میں جوڑنا ہے یہ طلب کرنا چاہیے, یہ اللہ دیتا ہے. اس کے لیے اگر اچھی سماعت ہو, لوگ کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے, ورنہ بلا وجہ اس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ قدورتیں پیدا ہوتی ہیں, پھر تلخیاں پیدا ہوتی ہیں, پھر دوری پیدا ہوتی ہے, پھر دوری دلوں تک پہنچ جاتی ہے. اس لیے یہ دلوں کے جوڑنے کی دعائیں بھی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمت قرار دے رہا ہے, لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم, وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے. تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے, مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے, یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارے لیے اور تمہارے پیرو اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے.
یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین وان یکن منکم مئة یغلبوا الفا من الذین کفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 و
منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم
پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو جنگ پر ابھارو اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر بھاری رہیں گے کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے اچھا اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے پس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر اور 1000 آدمی ایسے ہوں تو وہ 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں اب یہ بھی اللہ تعالیٰ ایک اصول دے رہا ہے کہ اگر تم میں سے 20 صابر ہوں تو 200 پر اور اگر 100 صابر ہوں تو 1000 پر لیکن کمزوری کی حالت میں بھی 100 ہوں تو وہ 200 پر تو غالب آنا ہی چاہیے اور تاریخ میں یہ بھی ہوا ہے کہ 1:33 کا ریشو رہا اور مسلمان غالب رہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی یہ ہوا تو اس لیے لیکن یہ سب اس وقت ہے کہ بنیادی کریکٹر موجود ہو بنیادی صفات موجود ہو کسی نبی کے لیے زیبا نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے اور اللہ غالب اور حکیم ہے اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی کسی نبی کے لیے زیبا نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے اور اللہ غالب اور حکیم ہے اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی بس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے یہاں پر اس طرف اشارہ ہے کہ قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا اور اس آیت کے حوالے سے یہ واقعہ مشہور ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ گویا گریہ طاری ہو گئی لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو اس کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ سورہ محمد جو اس سے پہلے ظاہر نازل ہو گئی تھی اس میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑا جا سکتا ہے الا یہ کہ جب دشمن کی قوت کو کچل پوری طرح نہ دیا جائے لیکن یہاں دشمن کی قوت کو پوری طرح کچلا نہیں گیا تھا لیکن فدیہ کا وہ ہوا اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عطاب کی کیفیت نظر آ رہی
ہے یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہو کہ اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے اور تمہاری خطائیں معاف کرے گا اللہ درگزر کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی قید میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ایک بڑا فدیہ دے کر وہ چھوٹے تھے لیکن پھر وہ ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت دیا وہ اس آیت کا تذکرہ کرتے کہ یہ گویا میرے لیے ہے لیکن اگر وہ تیرے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں چنانچہ اس کی سزا اللہ نے انہیں دی کہ وہ تیرے قابو میں آ گئے اللہ سب کچھ جانتا ہے یہ عجیب و غریب بات ہے کہ چنانچہ اس کی سزا اللہ نے انہیں دی کس طرح یہ تھے کہ وہ تیرے قابو میں آ گئے اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم ہے اس چیز کا یہ جو رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دو طرح کی ہے ایک بعثت جو اسپیشلی مکہ کے لوگوں کی طرف تھی عرب کے لوگوں کی طرف تھی حجاز مکہ مدینہ اور ایک وہ بعثت ہے کہ جو کہ عالم انسانی کی طرف ہے تو ایک خصوصی بعثت خصوصی ہے اور ایک بعثت عمومی ہے جو کسی نبی کو یہ مقام حاصل نہیں ہے اس لیے جو بعثت خصوصی جن پر ہوئی ہے یعنی مکہ کے لوگ خاص کر قریش ان کے لیے جو سورہ توبہ میں بھی تذکرہ آئے گا تو اس لیے کہ رسول اس طرح کا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں اور میرا رسول تو غالب ہو کر رہیں گے اس لیے وہ رسول جس طرح موسیٰ علیہ السلام ہوئے یا ہود علیہ السلام ہوئے یا صالح علیہ السلام ہوئے جن کا تذکرہ پیچھے آیا کہ جن نبیوں کی اور کی قوموں پر عذاب نازل ہوا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر کے چھوڑا تو باقیوں پر تو اللہ تعالیٰ نے خود فیصلہ کیا کسی کو بارش کے ذریعے کسی کو چنگھاڑ کے ذریعے کسی کو زلزلے کے ذریعے کسی کو طوفان کے ذریعے کسی کو سیلاب کے ذریعے لیکن اس قوم کے ساتھ کیا ہوا اس قوم کے ساتھ پوری اجتماعیت اتنی منظم ہو گئی کہ اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سزا دی تو اس لیے اس کی سزا اللہ نے انہیں دی کہ وہ تیرے قابو میں آ گئے اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم ہے جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی یعنی انصار اور ان کی مدد کی وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں یہ جو مہاجرین اور انصار کا جو رشتہ قائم ہوا ایک ایسی اجتماعیت قائم ہوئی بالکل غیر مدینے میں آئے اور اس طرح کی کیفیت تھی کہ لوگوں نے بالکل اس طرح بٹوارا کیا آدھا آدھا مواخات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ایسی بے مثال یہ چیز یونیک ایک چیز ہے اور بالکل وہ لوگ جو آپس میں کہیں سے ایک دوسرے کے رشتہ دار اور تعلق والے نہیں تھے ان میں ایسا تعلق قائم ہوا کہ ہر ایک نے حتیٰ کہ ایک واقعہ یہ آتا ہے ایک صحابی انصاری کی دو بیویاں تھیں انہوں نے کہا میں ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں یہ دوسری سے تم شادی کر لو اس مقام تو اس لیے حضور اسی لیے تو قرآن حکیم ان کا تذکرہ ہے کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے دار اسلام آ نہیں گئے تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائے یعنی ان کے ساتھ وہ رشتہ نہیں ہوگا کہ جو ایک ریاست کا ایک شہری کے ساتھ ہوتا ہے، وہ حقوق انہیں نہیں ملیں گے جو ایک ریاست ایک شہری کو دیتی ہے، چاہے وہ اہل ایمانی ہو، الا یہ کہ وہ ہجرت کر کے آ جائیں. اور یہ بھی ایک بڑا اہم اصول ہے جو یہاں بیان کیا گیا ہے، جس کی تفصیلات کا اس وقت موقع نہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگیں تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے. یعنی ایسی بھی لا تعلق ہی نہیں کہ وہ دین کے معاملے میں مدد مانگیں تو پھر تو مدد کرو، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جن سے تمہارا معاہدہ ہو، ایسی قوم کے خلاف نہیں مدد ہوگی. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے. جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جد و جہد کی اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے. اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کے جد و جہد کرنے لگے، وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں، مگر اللہ کی کتاب میں خون کا رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. تو یہاں پر مہاجرین اور ان کی جو مدد کرنے والے انصار ہوں، اگر فی الواقع وہ اس اسپرٹ سے کریں تو کس قدر درجہ ہے ان کا. ہجرتیں آج بھی ہوتی ہیں، اور کئی جگہ مسلمانوں کو اس وجہ سے ہجرت کرنی پڑتی ہے کہ غیر مسلم ان پہ چڑھ دوڑے، لیکن ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہوتی ہے جو ان کو ویلکم کرتی ہے، ان کے لیے فنڈ جمع کرتی ہے، ان کو کھانا کھلاتی ہے، انہیں رہائش فراہم کرتی ہے. لیکن ایک تعداد ان تنگ دلوں کی بھی ہوتی ہے جو کہتی ہیں آ گئے ہیں، دیکھیں ہماری معیشت خراب ہو جائے گی، ہمارا سارا کاروبار بیٹھ جائے گا، ہماری آبادی کے مسائل پیدا ہو جائیں گے، اور نکالو ان کو. یعنی کیسی غیر انسانی ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ لوگ لٹ پٹ کر اور جانیں بچا کر آئے ہیں اور یہاں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری معیشت خراب ہو جائے گی، ہمارا کھانا یہ کھا لیں گے. گویا کھانا کا اختیارات انسانوں کو دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے. تو اس لیے آج بھی یہ مناظر تو ہوتے ہیں، وہ لوگ بڑے قیمتی ہیں جو اس طرح کے لوگوں کو پناہ دیتے ہیں اور ان کے لیے گنجائش فراہم کرتے ہیں، اور دوسرے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو تنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کے آنے سے بوجھ پڑ جائے گا، معیشت بیٹھ جائے گی، ترقی رک جائے گی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جد و جہد کی اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، یہ سارے لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں، ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے. اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے، تمہارے ساتھ مل کر جد و جہد کرنے لگے، وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں، مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. یعنی پھر فوراً ہی اللہ تعالیٰ تصحیح کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وراثتیں کہیں میں کہیں تم اپنے یہ جو اخیائی بھائی جو مواخات کے تحت ایک دوسرے کے بھائی بنائے گئے تھے، اس میں وراثتوں میں بھی ایک دوسرے کو حصہ دینے لگے. تو اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا الله جو کچھ ہم نے پڑھا جو سنا ہے اللہ، جو اس میں کمی کوتاہی رہ گئی ہو اللہ معاف فرما دے. اے اللہ پڑھنے میں سننے میں سمجھنے میں جو کمی رہ گئی ہو اللہ تو معاف فرما، ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم نے جو کچھ آج پڑھا ہے امت مسلمہ کی ذمہ داریوں کو جانا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان اور ان کی قربانیوں کو جانا ہے. اے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق، ہم کمزور ہیں، ہمیں اس کی طاقت دے، ہم میں حوصلہ نہیں ہے، ہمیں حوصلہ دے. اے اللہ ہمیں طاقت نہیں ہے، ہمیں طاقت دے. یا اللہ ہمیں دین فطرت کو اختیار کرنے کی توفیق. اے اللہ ہم پکارتے تھے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا رہا ہے،
یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے، اس کی ہمیں ہمت صلاحیت اور طاقت دے. اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہمیں طاقت دے. یا اللہ یہ روزے جو رکھے جا رہے ہیں تیرے لیے ہم بھوکے اور پیاسے ہیں، جن کو بس تو جانتا ہے. تیرے لیے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، راتوں کو کھڑے ہیں. اے اللہ ان سب کو قبولیت کا درجہ دے، اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ دے دے. یا اللہ یہ روزے یہ نمازیں یہ کل آخرت میں ہمارے منہ پہ نہ مارے، ان میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہو اے اللہ تو ان کو معاف کر دے، ان کو درگزر کر دے، اور ان کو کمی کوتاہیوں کے باوجود ان کے اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ دے. اے اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما، اے اللہ امت پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. یا اللہ امت کو ذلت اور مسکنت سے نکال دے. یا اللہ امت کو عروج کے راستے پر چلا دے. یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کام میں اپنا حصہ ادا کر سکیں. یا اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی پوری توفیق دے. یا اللہ اس قرآن کے ذریعے سے امت کو عروج اور ترقی عطا کر، فتح اور غلبہ نصیب. اور اے اللہ اس سب کے نتیجے کے بعد جب ہم تیرے حضور حاضر ہوں تو اے اللہ تو ہم سے راضی ہو. اے اللہ تو ہمیں اپنی جنت سے اپنی نعمتوں سے سرفراز ہونا. اور اے اللہ اصل چیز تیری رضا ہے، اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. اے اللہ تو اپنی رضا اور اپنی خوشنودی سے ہمیں سرفراز کرنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و اصحابہ رحمۃ اللہ.